بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة الجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. راجعين جسمين بوينت نمبر 112 پر پہنچے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماته: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. ولي خوب جان لو بے شک کہ ایک بندے کے لیے اس کے مومن ہونے یہاں تک کہ وہ کافر ہو جائے، اور اس کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: الا ان یجحد شیئا مما انزلہ اللہ، مگر یہ کہ اس چیز کا انکار کر دے جسے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. کسی بھی چیز کا انکار کر دے جسے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. او یزید فی کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی چیز کا اضافہ کر دے، زیادتی کر دے. او یوں قصہ، یا اس میں سے کوئی کمی کر دے. او یوں کہ رشعین، یا کسی بھی چیز کا انکار کر دے. مما قال اللہ عز و جل، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. او شیئن مما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کسی بھی چیز کا انکار کرے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. فاتق اللہ رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وانظر لنفسک، اور اپنی حالت کو دیکھو. وإياك والغلو في الدين، اور خبردار کہ دین میں غلو کرنے سے. فإنه ليس من طريق الحق في شيء، تو دین میں غلو جو ہے وہ حق کے راستے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. امام بربهاري رحمہ اللہ چند جملوں میں دین کے مسائل میں سے اور اصول و سنت کے مسائل میں سے بہت ہی عظیم مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، اور بہت ہی سنگین اور خطرناک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان مسائل سے خوب خبردار رہے، باخبر رہے اور خبردار رہے، دونوں چیزیں. یہ وہ مسائل ہیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ نواقض اسلام بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان حالت ایمان سے نکل کر حالت کفر تک کیسے پہنچ سکتا ہے. چند چیزوں کا بیان کیا ہے امام بربهاري رحمہ اللہ نے، اور شرح میں فضلۃ الشیخ علامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ نے بڑی پیاری اور مختصر باتیں کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. شیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں امام بربهاري اس جملے کے تعلق سے: واعلم انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا، کہ خوب جان لو کہ کسی بندے کے لیے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے یہاں تک وہ کافر ہو جائے اس کے سوا کچھ نہیں، مگر استثناء ہے، یعنی یہ چیزیں خصوصی طور پر ان چیزوں کی اہمیت ہے. الا ان يجحد شيئا مما انزله الله، سب سے پہلے کہ اس چیز کا انکار کرے، جحود کرے جسے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں: یعنی ان نواقض الاسلام کثیرۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ نواقض الاسلام بہت زیادہ ہیں. نواقض جمع ناقض ہے، اور یہ وہ چیز جو اسلام کو ختم کر دیتی ہے، اسلام کے اصل کے منافی ہیں، جیسے کہ نواقض الوضوء وہ چیز ہے جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں، نواقض الاسلام وہ چیز جو اسلام کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہیں. قد يكون الانسان مسلما صحيح الاسلام مؤمنا صادقا، انسان صحیح مسلمان ہو سکتا ہے جس کا اسلام صحیح ہے وہ سچا مومن ہو سکتا ہے، لیکن والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ، قد یرتد عن دینہ، وہ اپنے دین سے مرتد ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ بارتکاب ناقض من نواقض الاسلام، نواقض الاسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. وہی کثیرۃ، بہت زیادہ ہیں، یجمعہا اربعۃ انواع، چار چیزیں انہیں جمع کر دیتی ہیں، نواقض الاسلام کو چار چیزیں جمع کر دیتی ہیں. یہ نوٹ کر لیں، القول والفعل والاعتقاد والشک، قول فعل اعتقاد اور شک. قول کی بنیاد پر کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، فعل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے بغیر قول و فعل کے، اور صرف شک کی بنیاد پر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. سب سے پہلے، یعنی یہ کفر کی قسمیں ہیں، اور بعض علماء جیسے کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ نواقض اسلام ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے خارج نہیں ہے جتنی بھی نواقض موجود ہیں، کثرت تعداد ہیں، لیکن آپ کو ان چاروں کے اندر ہی گھومتے نظر آئیں گے. انسان، کوئی مسلمان یا تو کوئی کفر کلمہ کہے گا، اپنی زبان سے ایسا لفظ نکالے گا جو کفر تک پہنچ جاتا ہے، یا کوئی کفر فعل کرے گا، یا کوئی کفر یا عقیدہ دل میں رکھے گا بغیر قول و فعل کے، صرف عقیدے کی بنیاد پر، جیسا کہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ، یا شک کی بنیاد پر کوئی مسلمان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو یہ چار چیزیں آئیے دیکھتے ہیں. الاول، شیخ صاحب فرماتے ہیں، القول، قول سے کیا مراد ہے؟ قول کلمۃ الکفر، انڈر لائن کریں، اس سے مراد یہ ہے قول کلمۃ الکفر، کفر یا قول، کفر یا کلمہ جس نے بھی اپنی زبان سے نکالا ہے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اپنی زبان سے، اپنے قول سے. ہم عمومی طور پہ بات کر رہے ہیں، ذرا جب کفر کی بات کرتے ہیں تو ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ کیا ہے؟ کہ ہم متعین نہیں کر رہے فلان شخص نے کفر لفظ منہ سے کہہ دیا وہ کافر ہو گیا، نہیں، ہم عمومی طور پہ کہہ رہے ہیں، کوئی بھی شخص اگر اپنی زبان سے کوئی کفر کلمہ کہتا ہے تو وہ شخص کافر ہے. اگر فلان شخص ایکس وائی زیڈ کوئی شخص ہے، اس نے اپنی زبان سے کفر کلمہ کہا ہے، تو پھر اس پہ حجت قائم کی جائے گی. ایک کسی پاگل نے نعوذ باللہ نبی کو گالی دی ہے، زبان پر کلمہ کفر ہے کہ نہیں؟ نبی کو گالی دینا کفر ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا وہ کافر ہو گیا؟ کسی بچے نے نعوذ باللہ دین کو گالی دے دی ہے، یہ کوئی کفر کلمہ زبان سے کہا ہے، کیا وہ کافر ہو گیا؟ تو عمومی طور پر جس نے بھی ارتکاب کیا نواقض اسلام سے کسی ناقض کا، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یہ عمومی طور پر ہے. منہج الخوارج میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اہل سنت جماعت کے اصول ہیں تکفیر کے بھی، جیسے کہ کئی مرتبہ پہلے بھی گزر چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، قول کلمۃ الکفر اذا قال کلمۃ الکفر غیر مکرہ یکفر، اگر کوئی شخص کلمۃ الکفر کہتے بغیر اکراہ کے، تاکہ پتہ چل جائے، بغیر کسی مجبوری کے تحت کوئی شخص کلمہ کفر کہہ دیتا ہے یکفر، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، الآخرة سورة توبة نمبر 74. وَيَقِينًا انہوں نے کلمۃ الکفر کہا، وَكَفَرُوا، اور کفر کے بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ اس میں اسلام کا لفظ ہے، کفر کا لفظ ہے، اور قول کا لفظ ہے یقین کے ساتھ. لقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، اس میں واضح دلیل ہے کہ کوئی مسلمان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے کہ نہیں، کلمہ گو کافر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ. اب چند مثالیں نوٹ کریں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، کان یدعو غیر اللہ، اس کی مثال یہ ہے، زبان پر کفر کے کلمات یا زبانی کفر یا قولی کفر کی چند مثالیں. سب سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس کی مثال یہ، یدعو غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارے، فیستغیث بغیر اللہ، بس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے استغاثہ طلب کرتا ہے، فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، ان امور میں جن میں صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، من اموات غیرہم، مردوں سے یا ان کے علاوہ کسی بھی ذات سے، فیکفر بذلک، تو وہ اس قول سے کافر ہو جاتا ہے. امور دو قسم کے ہیں، ایک ایسے امور جس پر اللہ تعالیٰ جس پر قادر ہے، لیکن بعض ایسی امور جس پر مخلوق بھی قادر ہے. اب رزق دینا، اولاد پیدا کرنا، اولاد دینا، شفا دینا، اللہ کے سوا کوئی قادر ہے؟ یہ خاص اعمال اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. ایسا کسی ڈوبتے ہوئے شخص کی مدد کرنا، مردہ کر سکتا ہے، اپاہج کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ایک غائب شخص جو موجود نہیں ہے وہ کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ جو زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو، کوئی بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن زندہ ہونا چاہیے، مردہ نہیں کر سکتا، حاضر ہونا چاہیے، غائب نہیں کر سکتا، اور قادر ہونا چاہیے، عاجز نہیں کر سکتا. یہ وہ امور ہیں جن میں بعض مخلوق بھی قادر ہیں. تو جب ہم بات کرتے استغاثہ، اس کی دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، وتعاونوا على البر والتقوى، ایک دوسرے کی مدد کرو بر و تقوی کے کاموں میں. تعاون کیسے ہوگا؟ مدد ایک دوسرے کیسے انسان کر سکتا ہے؟ جو قادر نہیں وہ مدد کر سکتا ہے؟ اچھا، اس کے واضح مثال موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، استغاثہ کیا؟ اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا اس پر جو ان کا دشمن تھا، قبطی کا جھگڑا ہوا ابن اسرائیل کے ایک شخص سے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، تو اس بنی اسرائیل کو کہ مضطہدین تھے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا مصروں کی طرف سے اور قبطوں کی طرف سے، آل فرعون کی طرف سے، تو جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو گزرتے ہوئے، فاستغاثہ، استغاثہ کیا. استغاثہ سے کیا مراد ہے؟ شدید مشکل میں کسی کی مدد طلب کرنا. وہ بندہ مشکل میں تھا، اسے قتل بھی ہو سکتا تھا، مظلوم بندہ تھا، فاستغاثہ، استغاثہ کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، حاضر ہے اور قادر ہے کہ نہیں؟ فوکزہ، ایک مکہ مارا، فقضا علیہ، مر گیا وہ بندہ. قادر تھا، قادر تھے کہ نہیں؟ قادر بھی تھے، لیکن بعض ظالموں نے یہ تہمتیں لگائیں، کہتے ہیں وہابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے مدد طلب کرے کہتے ہیں وہ اس نے شرک کیا، مشرک ہے وہ. کس نے کہا ہے؟ مجھے دیکھیں ہمارے علماء میں سے کس نے کہا ہے؟ وہ تو ہمیشہ اس تفصیل سے بات کرتے ہیں، انہیں دلائل پیش کرتے قرآن سنت کی روشنی میں کہ امور دو قسم کے ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ڈوبتے ہوئے شخص، ایک زندہ حاضر شخص کو دیکھتا ہے جو کنارے پر کھڑا، اس سے استغاثہ طلب کرتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور اس کو اس کے ساتھ برابر کر دیتے ہو کہ کوئی شخص مر رہا ہے، اور کسی شخص سے کہے کہ مجھے زندگی دے، فلاں شخص کو زندگی دے دے جو مر چکا ہے، دونوں برابر ہیں کیا؟ ایک بعض ایسے ہوں صرف اللہ تعالیٰ قادر، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ جو زندگی بھی دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، فلاں بزرگ جو اولاد دیتا ہے، فلاں بزرگ جو صحت اور عافیت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، جا کے دیکھ لے مزارات پر کیا ہوتا ہے، منتیں ہوتی ہیں. کون سی عبادت، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، وہ کون سی عبادت ہے جو مزارات پر نہیں ہوتی؟ نعوذ باللہ. تو یہ اس تفصیل کو جان لے، میں نے بات اسے تھوڑی سی لمبی کرے تاکہ پتہ چلے کہ استغاثہ کی حقیقت کیا ہے، اور کس طریقے سے استغاثہ کیا جاتا ہے، اور قولی جو کفر ہے اس میں سے ایک مثال یہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگلی مثال، فیکفر بذلک لانہ دعا غیر اللہ، کیونکہ اس نے غیر اللہ کو پکارا ہے، او یتکلم بکلام فیہ سخریۃ بالدین، اس کی دوسری مثال کہ کوئی ایسی بات کہ جس میں دین سے تمسخر ہو اور دین کا مذاق اڑایا جائے، او بالکتاب، یا اللہ تعالی کتاب قرآن مجید کا مذاق اڑایا جائے، او سنت، یا سنت کا مذاق اڑایا جائے. قال تعالی، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، ولئن سألتهم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں اور پوچھیں، لیقولن، تو یہ یقیناً کہتے ہیں، انما کنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو صرف یوں مذاق ہی کر رہے تھے، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے تم تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یعنی تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملی مذاق اڑانے کے لیے؟ سبحان اللہ۔ الی آخر آیت سورۃ توبہ نمبر 65۔ شیخ صفرات فلذی یستہزئ بالسنتی او بالقرآن یکفر، جو بھی استہزاء کرتا ہے قرآن مجید سے یا سنت سے تو کفر کا ارتکاب کرتے، ولو کان مازحا، اگرچہ اس نے مذاق کے طور پر یہ کیا ہو، ولم یکن مکرہن، جبکہ وہ مجبور نہ ہو۔ قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے بھی کفر کیا اللہ تعالی سے ایمان کے بعد، الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، مگر وہ یعنی استثناء ہے جس کو مجبور کیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ الاخر سورۃ النحل آیت نمبر 106۔ اما من قال هذا مختارا فانه يكفر، لیکن جس شخص نے کوئی کفر بات کی ہے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، تو ایسے شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو مثال ہے قول کی، کہ انسان قول سے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، یہ چند مثالیں ہیں، اور اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کفر یا قول جب زبان پہ آ جاتا ہے تو یہ مسلمان جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ الثانی، دوسری قسم نوقد اسلام میں سے جو ہے وہ ہے الفعل، شیخ صفرات الفعل، فعل سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال، کن یذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، او ینظر لغیر اللہ، یہ غیر اللہ کے نظر کرنا، منت ماننا، او یسجد لغیر اللہ، یہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، یسجد للضریح، قبر کے لیے سجدہ کرنا۔ یہ افعال ہیں سارے، قول زبان سے ہوتا ہے، فعل انسان پر جسم سے کرتا ہے، سجدہ بھی فعل ہے، قربانی بھی فعل ہے، نظر نیاز بھی فعل ہے، سب افعال ہے جو جسم کے افعال ہیں، جبکہ افعال دل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے یہاں پر صرف جسم کے افعال کی مثالیں دی ہیں، اور یہ چند مثالیں ہیں۔ الثالث، تیسری قسم نواقض اسلام میں سے جو نواقض ہیں، او الاعتقاد بالقلب، نمبر بھر شیخ صاحب کا قول ہے کہ دل سے اعتقاد، اس کی مثال، کہیں اعتقد صحت الکفری، کہ کفر بھی صحیح ہے، وہ صحت میں علیہ الکفار، اور جو اور کافر جس چیز پر ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ کہیں کلذی اعتقد صحت میں علیہ یہود و نصار بعد بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال ہے جیسے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی بعثت کے بعد بھی صحیح ہیں، جس چیز پر ہے وہ بھی صحیح ہیں۔ عجب ہے، یعنی بعض ایسے دعات میں نے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، اور کرسچن بھی تو مومن ہے ایک نہ ایک طریقے سے، کسی طریقے سے وہ بھی مومن ہے، ایک کرسچن بھی مومن ہو گئے، یہودی بھی مومن ہو گئے، یہود و نصارہ کب سے مومن ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر ہیں، اور یہ جاہل لوگ علم کی کرسی پر بیٹھ کے کہتے ہیں وہ مومن ہیں، پھر اسے تشریح بھی دیتے ہیں، تشریح سے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، پھر زبان سے دیکھے کہہ کیا رہے ہیں، کتنی خطرناک باتیں ہیں۔ نصارہ کا یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یہ ان کا ایمان دیکھیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، کیا مومن ہے وہ اس ایمان سے اور اس کفری عقیدہ، کیا مومن ہو جاتے ہیں وہ؟ نعوذ باللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کیا وہ اس بدعقیدگی سے، ان کا یہ ایمان ہے، ایمان ہے کہ نہیں ان کا؟ وہ دل کے یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ تو کیا ان کا یہ ایمان ان کو مومن بنا دیتا ہے یا کافر بنا دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ الاعلان کہتے ہیں نصارہ کو، چھپ کے اپنا عقیدہ اپنے زبان سے بھی ظاہر کرتے ہیں، اور الاعلان کہتے ہیں اپنے دعاؤں میں، اپنی روزمرہ زندگی پر طور طریقوں میں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی تو ٹھیک ہیں، وہ بھی تو مومن ہے ایک نہ ایک طریقے سے۔ وہ کس طریقے سے مومن ہے بھائی؟ کافر کبھی مومن ہو سکتا ہے؟ شرک کرنے والے ہو، صبح شام پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے عیسیٰ میری مدد فرما مصیبت میں، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی شرک سے بھی مومن ہو سکتا ہے؟ انَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عقیدے کی بنیاد پر کفر. کوئی شخص یہ عقیدہ تو رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ علی مشکل کچھ ہے، لیکن مانگتا نہیں ہے، پکارتا نہیں، لیکن یہ عقیدہ اس کا ہے، حکم کیا ہے؟ یہ کفری عقیدہ، یہ شخص کافر ہے، جس میں نے کہا ہے ان شرطوں کے ساتھ. برحال یہ عقیدہ بھی تو کفری عقیدہ ہے نا. وہ کہتا ہے میں پکارتا نہیں ہوں، لازمی نہیں کہ تم پکارو، لازمی نہیں ہے. اس کے عقیدہ ہے کہ قبر کا طواف کرنا شرک نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن میں نہیں کرتا ہوں. کفری عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ شرکی عقیدہ ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، کسی فوت شدہ بزرگ سے مدد طلب کرنا، اسے استغاثہ طلب کرنا، وہ کہتا میں نہیں کرتا ہوں لیکن میں اسے صحیح مانتا ہوں، صرف اس عقیدے سے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ کتنی خطرناک باتیں ہیں. یہ کفری عقیدے کی، یہ شخص کفری عقیدے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا الرابع شخص فرماتے ہیں او شکن، شک کی بنیاد پر. مثال کہیں شک فی القرآن هل هو صحیح او لیس صحیحا، مثال جیسے کہ قرآن مجید کی سچائی پر، صحت پر، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ساری باتیں ٹھیک ہے اس کے اندر؟ شک ہے، انکار نہیں. یاد رکھیں شک اور انکار میں فرق ہے. بعض لوگ یہ تو مانتے کہ انکار کفر ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ شک کفر ہے. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، مثال کے طور پہ، پتہ نہیں یار صحیح کہ غلط ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن قرآن ہے، میں تو مانتا اللہ کے کلام ہے، لیکن کیا یہ قصہ صحیح ہے کہ ایک درخت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سزا دے گا؟ ایک درخت کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کی بات نہیں، یہ کفر ہے. یہ اللہ نے فرما دیا ہے تو یقیناً حق ہے، سچ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. ورنہ اس کتاب کا فائدہ کیا ہے جس پہ آپ شک کرتے ہیں کہ اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک کی بنیاد پر بھی کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو سکتی. قول ہے، فعل ہے، اعتقاد ہے، یہاں پر شک ہے. اور شک کے لیے زبان سے اقرار بھی لازمی نہیں ہے، وہ دل میں شک کرتا ہے، یہ بھی کفر عقیدہ ہے، نعوذ باللہ. هل هذه الآية هل هذه صحيحة أو ليس صحيحة؟ یہ آیت ہے، اهدنا الصراط المستقيم، مثال کے طور پر، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں. اياك نعبد واياك نستعين، اچھا الف لام میم قرآن کا حصہ ہے، باہر سے کس نے انٹر کر دیا؟ الف لام میم کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں، علماء کہتے ہیں ہم تو حقیقت مطلب تو نہیں جانتے، حروف مقطعہ ہیں، حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو کوئی شخص یہ شک کرتے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ نہیں، دار اسلام سے خارج ہے وہ. فہذا یکفر، شخص فرما تو ایسا شخص جو ہے وہ کفر کرتے ہوئے اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے پناہ. او شک فی مصحح رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاحادیث، یا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم سے جو احادیث ہیں، یعنی جو ثابت ہیں، ان میں شک کرتا ہے. حدیث میں شک کرنا صحت کے بعد، بغیر اصول کے جاننے کے بعد، ماننے کے بعد، ورنہ حدیث کی صحت بھی تو بعض راوی کی وجہ سے شک ہو سکتا ہے. مزید اصول دیکھنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے دروازہ کھلا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جی یقین سے جاننے کے بعد پھر شک کرنا کہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ سے نے فرمایا کہ نہیں فرمایا ہے، یہ بات ہے. شخص فرماتے ہیں ہاد اصول الردت، یہ ردت کے اصول ہیں، چار اصول ہیں، قول او فعل او اعتقاد او شک. قول یا فعل یا اعتقاد یا شک، وا اور او میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ قول و فعل و اعتقاد و شک نہیں ہے، بلکہ او سے ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟
واو
ہوگا تو چاروں کو ہونا لازمی ہے، جب تک زبان، عمل، عقیدے اور شک سے نہیں کوئی شخص کرتا تو کافر نہیں ہو سکتا. او سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی ہو، صرف زبان سے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے، صرف فعل سے، صرف اعتقاد سے، صرف شک سے بھی، نعوذ باللہ. ثم ينشأ عن هذه اربع انواع ثم ينشأ عن هذه أربعة أنواع من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء. بير إن شار قسم أصولون سي يا جو شار قسمه نواقض الإسلام كي بہت سے نواقض نکلتے ہیں جن کا علماء نے ذکر کیا ہے, بہت سارے نواقض ان سے پیدا ہوتے ہیں جیسے علماء نے ذکر کیا ہے. وقد لخص منها شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله رسالة, اور ایک رسالة ملخص فرمایا الامام العلامة المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله نے, ذكر فيها عشرة نواقض جن دس ناقض بیان کیے ہیں. من اخطرها واهمها جن میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے اہم جو ہے انہوں نے ذکر کیے ہیں دس جو ہیں. والا فالنواقض كثيرة, اور حقیقت یہ ہے کہ نواقض جو ہے بہت زیادہ ہیں. دس صرف اس لیے بیان کیے کہ سب سے اہم اور سب سے خطرناک. والا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه, نواقض بہت زیادہ ہیں اور فقہ کی کتابوں میں باب حکم مرتد میں ان کا بیان کیا گیا ہے, صرف دس نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. قوله امام بربھاری کا یقول او یزید فی کلامنا او ینقص, اللہ تر کلام میں زیادتی کرے یا کمی کرے, یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں صالح فضل حفظہ اللہ یزید آیت او حرف فی کلام اللہ, ایک آیت کو زیادہ کر دے ایک حرف بھی زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے جان بوجھ کر, غلطی سے نہیں سبق لسانی سے نہیں, سمجھیں جان بوجھ کر کوئی شخص اپنی مرضی سے بغیر کسی مجبوری کے اور اپنی مرضی سے ایک آیت زیادہ کر دیتا ہے یا ایک حرف ہی کسی آیت میں زیادہ کر دیتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے. او ینقص حرفا او آیت من کلام اللہ, یہ کم کر دے ایک آیت یا ایک حرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے, فاذ یکفر والعیاذ باللہ, تو یہ شخص جو ہے کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ, لأنه محرف لکلام اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی تحریف کرنے والا ہے. مغیر کلام اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کی کلام کی تبدیل کرنے والا ہے. فالقرآن کلہ حق, قرآن مجید سارا کا سارا حق ہے. وکلہ کما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سارا کا سارا قرآن مجید جو ہے وہ ویسا ہے جیسا کہ اسے نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لم یغیر ولم یبدل, نہ اس میں کوئی تبدیلی ہے نہ اس میں کوئی تغیر ہوا ہے. وہ محفوظ بحفظ اللہ جل وعلا, اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے محفوظ قرآن مجید. ولا احد یستطیع ان یغیرہ, اور کوئی بھی شخص اسے تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ ولا احد یستطیع ان یغیرہ, میں نے کہا کوئی بھی نہیں کر سکتا, کہاں سے پتہ چلا کوئی بھی نہیں کر سکتا؟ کوئی عالم کر سکتا ہے, کوئی بادشاہ کر سکتا ہے, کوئی حاکم, کوئی محکوم, کوئی چھوٹا کوئی بڑا, کوئی مرد کوئی عورت کر سکتا ہے؟ یہ تفصیل یہاں پہ ہے, اس جملے میں تفصیل ہے. اگلا درس میں پھر پوچھوں گا, اس لیے ابھی سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. لا کیا ہے؟ نافیہ ہے. نافیہ کی شرط کیا ہے؟ فعل مضارع بعد ہونے, فعل مضارع ہے تو کیوں نافیہ کیا ہے؟ لا احد, احد کیا ہے؟ معرفہ نکرہ, نکرہ فی سیاق النفی کیا ہوتا ہے؟ عموم کے لیے ہوتا ہے. عموم کے کیا مطلب ہے؟ سب کے سب. ولا احد یستطیع ان یغیرہ, یہ جو ہم اصول قواعد پڑھ رہے ہیں یہ عربی کے اصول بھی ہیں. قرآن مجید کی تفسیر کے جو ہم قواعد حسان کا جو درس ہے جو پڑھ رہے ہیں, یہ صرف قرآن کی حد تک نہیں ہے, یہ حدیث میں بھی ہے, یہ عربی زبان بول چال میں بھی یہ اصول کام آتے ہیں. لا احد یستطیع ان یغیرہ یہ عموم میں سب شامل ہو گئے ہیں, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن من حاول فن یکفر ویخرج من الاسلام, لیکن جو کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص جو ہے یقیناً کفر کرتا ہے, دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ولن یغیر القرآن ابدا, اور اللہ تعالیٰ کے پاک کرم قرآن کو کبھی تبدیل کر نہیں پائے گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. لأنه محفوظ بحفظ اللہ عز و جل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے قرآن مجید محفوظ ہے, یاد رکھیں. تبدیل کون نہیں کر سکتا, یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن کو اٹھائے اور اپنے ہاتھ سے لکھ دے اور پھر جو سب جا کے پرنٹ کروا لے, کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. لیکن اس نسخے کی کوئی پڑھے گا اس نسخے کو کوئی؟ قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور کتابی شکل میں محفوظ ہے, اسے کوئی تبدیل زیر زبر میں نہیں کر سکتا. اگر زیر زبر میں فرق ہو, اب یہ دیکھیں سب سے بڑی بات, جب امام قرأت کرتے نماز میں جب بھول جاتا ہے تو پیچھے سے لقمہ دے دیتے ہیں, اگر زیر زبر میں فرق ہے یا غلط پڑھ لیتا ہے تو پیچھے ہیں بتانے والے کہ نہیں؟ اگر کوئی پڑھتے ہوئے غلطی نہیں کر سکتا تو لکھو کی غلطی کو تبدیل کون کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی اس دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی آپ کو جس کی حفاظت اس طریقے سے کی گئی ہو, کوئی کتاب نہیں ہے. اور اپنے دل سے لوگوں نے, واللہ اپنے دل سے اس کتاب سے محبت کی ہے اور اس کتاب کے زیر و زبر کو بھی یاد کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں صرف لفظ نہیں, کہیں نہیں ملے گا واللہ آپ کو, کسی کتاب میں نہیں ملے گا. کوئی کتاب آپ اٹھا لیں, دنیا کی کئی کتابیں ہیں, لیکن ایسی کتاب جس کی زیر زبر بھی دل پہ اثر کر جائے, اتنا اثر کر جائے کہ اگر پڑھنے والے تھوڑی غلطی بھی کر لے فور اس کی تصحیح کی جاتی ہے, خاموشی نہیں کی جاتی. دیکھیں بے ساخت آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے فوراً. سبحان اللہ. تو جو پڑھنے والا شخص اگر تبدیل نہیں کر سکتا, سہون بھی نہیں کر سکتا, تو پھر لکھی قرآن مجید کو جان بوجھ کے کون تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ حفظ کیوں ہے, کیسے ہے؟ بحفظ اللہ عز و جل. اور اللہ تعالیٰ اگر جب کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے. اپنے انبیاء کی حفاظت فرمائی ہے, کیسے فرمائی ہے؟ اپنے اولیاء کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیسے فرماتا ہے؟ اور اپنی پاک کلام کی حفاظت فرمائیں تو ایسے ہی فرمائی ہے. اور تا قیامت کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی نے, کیونکہ یہود اب جانتے ہیں یوحنا کلمہ واضح تحریف کرتے رہتے, اپنی تورات کو بھی نہیں چھوڑا, تو کام اس کا دھندا جو اس کا ذرا بندا پڑ گیا, پریشان ہو گیا, کیا کام کروں. اسے اپنی کتاب اٹھائی تورات, اس میں کوئی تبدیلی کر دی, کوئی نئے ایڈیشن کے نام پہ بڑی کتاب بھی کی, بڑا خوش ہو گیا. انجیل میں تبدیلی کی, اس سے زیادہ بھی کی. اس نے کہا بھائی مسلمان بہت زیادہ اہتمام کرتے قرآن مجید کا, جو پیسے وہاں سے کمائے سارے کے سر قرآن مجید کے نسخے لیے اور اس میں تبدیلی کر دی. ایک بھی نہیں بکا اس کا, ایک بھی نہیں بکا, اس کو خسارہ ہو گیا الٹا, جو کمائے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اسے پتہ چلا کہ یہ وہ پاک کلام ہے جسے کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا. تورات میں تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے. تورات کی حفاظت کا ذمہ علماء کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ کر دیا تھا, احبار اور رحبان کی ذمہ, تم اس کی حفاظت کرو. کر سکے؟ مخلوق نہیں کر سکتے, مخلوق کی کیا طاقت ہے؟ سب سے بڑے عالم بھی نہیں کر سکے ان کے. سبحان اللہ. انجیل کی بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت جو ہے خود نہیں فرمائی, حکمت اللہ تعالیٰ کی, احکم الحاکمین ہے, تاکہ آنے والا کو قدر ہو اور پتہ چلے قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے. ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون. نازل جس رب نے کیا ہے, اسی رب نے وعدہ کیا ہے اس کتاب, اس پاک کتاب کی حفاظت کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله, امام بربری کا یقول, او ينكر شيء مما قال الله عز وجل او شيء مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ صاحب رحمه الله فرماته, او ينكر شيء من القران يقول هذا لا يصح لهذا العصر. مثال کہ قران مجید سے کسی چیز کا انکار کرنا. شیخ صاحب رحمه الله فرماتے ہیں اس کی مثال یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قران مجید دور حاضر کے لیے درست نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی و تمدن کا زمانہ ہے, مثال کے طور پر اب قران مجید اس زمانے کے لیے مناسب نہیں ہے. او حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يصلح, هذا يصلح في زمان مضى ولا يصلح لحضاره اليوم. والحديث جو ہے اللہ تعالی کے پیار پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مجموعہ جو ہے وہ اس زمانے کے لیے تو ٹھیک تھا, مناسب تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گزرا ہوا زمانہ اس زمانے میں, لیکن دور حاضر میں کیسے حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ حدیث دور حاضر کے لیے مناسب نہیں ہے, قرآن مجید دور حاضر کے لیے مناسب نہیں ہے, نعوذ باللہ. یعنی قرآن و سنہ, یا قرآن سنت جو ہے, انما هي العصر مضى وعصور مضت, یہ گزرے ہوئے زمانوں کے لیے ہیں, گزرے ہوئے جو وقت ہیں ان کے لیے. ولا تصلح لنا اليوم, ہمارے لیے آج کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ھذا یکفر والعیاذ باللہ, تو یہ شخص جو ہے کفر کا ارتکاب کرتے اللہ تعالیٰ کی پناہ. وہ کثیر مما یقولون, بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں, ان احکام شریعت لا تصلح لھذا الزمان ولا تنطبق علیہ, کہ دور حاضر کے لیے جو احکام شریعت ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اور درست نہیں ہیں اور نہ منطبق ہوتے ہیں دور حاضر کے لیے. دور حاضر کے مسائل بہت گمبھیر مسائل ہیں, اور شریعت کے مسائل تو اس زمانے کے لیے تھے, اس میں تو شریعت حل کرتی تھی مسائل. دور حاضر کے مسائل شریعت حل نہیں کر سکتی, نعوذ باللہ, یا مناسب نہیں ہے دور حاضر کے مسائل کے حل کے لیے. وھذا کفر صریح, شصفات یہ کفر صریح ہے. فإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره, اگر حدیث ثابت ہو جائے صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس کا انکار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. او یقال, یا یہ کہا جائے, هذا مصر هذا الزمان, کہ اس زمانے کے لیے یہ حدیث یا یہ احادیث مجموعہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اور اس سے ان حدیث زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. حدیث کا انکار ہو یا اس جملے سے, اچھا حدیث کو مان تو لیا کہ صحیح ہے, لیکن کہتے کہ نہیں دور حاضر کے لیے کارآمد نہیں ہے, دور حاضر کے لیے مناسب نہیں ہے, ہمارے اس مسئلے کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ. قوله امام بربر کے قول فتق اللہ, اسے انڈر لائن کریں, یہ بہت بڑی بات ہے واللہ. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ تو کفر کی حد بھی پار کر سکتا ہے. فتق اللہ, اگر ان مصیبتوں سے بچنا ہے, اگر نواقض اسلام سے بچنا ہے, بدعقیدگی سے بچنا ہے, کفر قول فعل اعتقاد شک سے بچنا ہے, فتق اللہ, یہ جملہ ہے بس. اے مسلمان, یہ تمہارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ساری, اور یہ تب مصیبتیں آتی ہیں کفر کی جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں باقی نہیں رہتا. یہ اتنی کمزور ہو جاتا ہے کہ بغیر کوئی پرواہ کیے ہوئے کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے, یا غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کر دیتا ہے, یا اپنے دین پہ شک کرتا ہے, یا زبان پر نعوذ باللہ دین کو گالی دے دیتا ہے نعوذ باللہ, یا کسی بھی طریقے کا کفر کا ارتکاب کر دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کمزور ترین ہو جاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بہت کمزور ہو جاتا ہے, جب تقوی بہت کمزور ہو جاتا ہے. فتق اللہ, علاج کیا ہے؟ فتق اللہ, یہ علاج ہے. تقوی کا راستہ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یعنی شاہ صفرات, اتق اللہ ان یقع فی نفسک شیء من هذه الامور, اللہ سے ڈرو کہ تمہارے اندر, تمہارے نفس کے اندر ان امور میں سے کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے, یہ واقع نہ ہو جائے. فتخرج عن دینک, بس تم دین سے خارج ہو جاؤ. اتق اللہ فی نفسک, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے نفس میں, اپنے نفس کے تئیں. ولا تزکی نفسک او تأمن علی دینک, اور نہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور نہ ہی اپنے دین میں امن کا راستہ اختیار کرو. یہ سمجھو کہ میں کبھی کفر کر ہی نہیں سکتا ہوں, بہت بڑی غلط فہمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ گو مشرک ہو ہی نہیں سکتا, کلمہ گو کافر ہو ہی نہیں سکتا, ہم کلمہ پڑھ لیا بس ختم, اب جو کچھ کرو تمہاری مرضی ہے, مسلمان کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگ اب یوں سمجھتے ہیں کہ کلمے سے کہ کوئی شخص امن میں آ جاتا ہے اور کبھی کفر کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. انبیاء ڈرتے ہیں شرک سے, انبیاء ڈرتے ہیں کفر سے. انبیاء سے بڑھ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ انبیاء معصوم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب سے کیا دعا کی؟ جبن و بنیہ نعبد الاصنام, اپنی دعا میں یہ دعا بھی شامل کی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو, ذریت کو, میرے بیٹوں کو ایک طرف دور جانب کر دے, اور شرک کو دوسری طرف ہم سے بالکل دور کر دے. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ جربنی کے لفظ کیوں ہے, ابعدنی کیوں نہیں ہے, کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابعد میں تو بے لفظ دوری کا ہی ہے, جو دور بعد سے وہ قریب کبھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اجربنی میں کیا ہے؟ جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں, دیکھا ہے, کبھی مل سکتے ہیں, کسی طریقے سے مل سکتے ہیں, اس لیے ایک دعا میں یہ فرمایا ہے، اپنے رب سے یہ دعا کی، التجا کی کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ دریا کے دو کنارے الگ الگ ہوتے کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ مجھے میرے اولاد ذریت کو شرک سے ایسے دور فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخو اخاف علیکم شرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے، اور صحابہ کرام جماعت سے مخاطب ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ جو ہیں اس زمین کے اوپر، کہ سب سے زیادہ ڈر مجھے تم لوگوں پر شرک اصغر سے ہے. ریاکاری شرک اصغر ہے کہ نہیں؟ شرک ریاکاری بھی. انبیاء ڈرتے ہیں شرک سے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ڈرتے ہیں شرک سے، اور بعض لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد امن میں آ جاتے ہیں، کہتے شرک تو ہو نہیں سکتا. اس لیے قبر کا طواف کریں، غیر اللہ کو پکاریں، بد عقیدگی میں ڈوب جائیں، شک کریں دین پر، نوید پر کچھ بھی کریں، دراصل تو خارج نہیں ہو سکتے. ان للہ وان الیہ راجعون. آخری جملے امام بربر رحمہ اللہ کے اس قول پر، وانظر نفسك، اپنے نفس کے تئیں دیکھو، شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انظر نفسك لا تنظر للناس وما علیہ الناس، اپنا محاسبہ کرو، اپنی طرف دیکھو، لوگوں کی طرف مت دیکھو، اور جس چیز پر لوگ اس کو مت دیکھو. بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، کیا امت میں سارے لوگ جو ہیں یہ کفری کام کر رہے ہیں سارے، یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ مزارات کی طرف جاتے ہیں سب کفری کا قول و فعل کرتے ہیں، یا سب کفری عقیدہ رکھتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے کیوں ہو بھائی؟ اپنی طرف دیکھو، اور دیکھو تو کہ تم کہاں پہ ہو. سبحان اللہ. انظر لنفسک، قال تعالى ترك ارشاده يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، اے ایمان والو اپنے تمہارے نفس کو دیکھنا لازم ہے، اپنے نفس کو لازم پکڑو. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہوا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. الى اخر سورۃ المائدہ آیت 105. جو خود گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، جب بشرطے کہ تم ہدایت کے راستے پر ہو، اور یقیناً اس راستے پر دل سے یقین سے اس راستے پر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدم دعا بھی کرتے رہتے ہو. جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ گمراہ ہوئے، وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی طرف دیکھ کر اپنے ہدایت کے راستے پر کبھی شک نہ کرنا. لوگ کہتے ہیں یار اتنی علماء ہیں، ان کے اتنی ان کے تقلید کرنے والے ہیں، اتنے ان کے پیروکار ہیں، سب غلط ہے، شیطان نے اپنا کام کر دیا ہے. یہ سوال کرنا ہی سب سے پہلے شک ہے اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے مسلک پر، اور اپنے راستے پر جس پہ وہ سامان چلتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، ولكن اکثر الناس لا يشكرون. مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ کثرت تعداد کی مذمت کی گئی ہے. غالباً اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ ناشکر ہیں، اکثر لوگ بے ایمان ہیں. وہ یہ کہتا کہ بھائی وہ لوگ سب غلط ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں غلط ہو سکتے بھائی؟ جب اکثریت ہے جاہلوں کی، جب اکثریت ہے بے ایمانوں کی، جب اکثریت ہے ہی ناشکروں کی، تو غلطی اکثر سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. یہ کون سے معیار حق کہ ٹھیک ہے جس طرف وہ جا رہے ہم بھی چلے جائیں؟ سبحان اللہ. اے وہ بھی ہلاک ہو تو ہم بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں. ایک کہاوت ہے کافی عرصے سے میں سنتا ہوں، کہتے ہیں الموت مع الجماعۃ رحمہ، عام باتوں میں جماعت ساتھ مرنا رحمت ہے. کس نے کہا بھی جماعت ساتھ جو حق جماعت اس ساتھ مرنا رحمت ہے نا، جو حق جماعت ہے، کہ باطل جماعت اس ساتھ مرنا بھی رحمت میں سے ہے کیا؟ نعوذ باللہ. حق جماعت الگ ہوتی ہے اور باطل جماعتیں بھی موجود ہیں، اور ہر جماعت اپنا آپ کو حق پر سمجھتی ہے. کیا یقیناً حق پر ہے کہ نہیں، یہ کیا کون فیصلہ کرے گا؟ ترازو ہمارے پاس، قرآن ہے، سنت ہے، اور منہج السلف ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ حق جماعت ہے، جو مخالف ہو تو باطل جماعتیں ہیں. اور حق جماعت ایک ہے، دو نہیں ہیں، کیونکہ حق ایک ہے، حق دو ہو نہیں سکتا. حق کی تقسیم ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے. تو حق جماعت ہی صرف ایک ہی ہے، باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب گمراہی کے فرقے ہیں. الغرض شاہ صاحب فرماتے ہیں لا تقل هذا عليه الناس كلهم یہ نہ کہو کہ اس پر سارے لوگ ہیں. بل انظر نفسک انجم نفسک, اپنے نفس کے تئیں دیکھو اور اپنے آپ کو بچا لو. اما الناس فدعهم عنک, لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو, تمہارا کام نہیں ہے. اذا لم يقبل الحق, اگر وہ حق کو نہیں قبول کرتے, وثبت علیہ اور تم اس پہ ثابت رہو یعنی حق پر. ولا تغتر بما علیہ الناس, اور جس چیز پر لوگ ان پر ان کے دھوکے میں مت آؤ. قوله من بربارك يقول وإياك والغلو في الدين, اور تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ دین میں غلو کرنے سے. شخص فرمتا هذه ناحية أخرى, یہ دوسری معاملہ ہے. لأن الدين يخرج الإنسان منه بأحد أمرين, کیونکہ دین میں سے کوئی شخص خارج ہوتا ہے دو امور میں سے, ایک ارتکاب کرنے سے, نمبر ایک اما بترک او ترک شيء منه زهدا فيه, یا تو دین مکمل دین کو چھوڑنے سے یا دین کے کسی حصے کو چھوڑنے سے اس میں زہد کرتے ہوئے, یعنی اس کو بغیر کسی چیز کا اہتمام کرتے ہوئے. دوسری طرف وہ اما بالغلو والزیادہ فی التشدد, یا غلو کرنے سے اور دین میں زیادتی اور سختی کرنے سے. یعنی ایک تو نواقض اسلام ہے ایک طرف, اور دوسری طرف یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک دین کو چھوڑنا ہے چاہے مکمل طور پہ جزوی طور پر, اس کی تفصیل ہے یعنی, یا غلو کر کے حد گزر کے حد سے گزر کے اور دین میں زیادتی اور سختی کر کے. شاستہ فرماتے ہیں فالخروج من دین یحصل, دین سے خارج ہونا اس طریقے سے ہوتا ہے. اما بالتساہل, یا تو تساہل سے, وہم بالتشدد, یا تشدد سے اور سختی سے. فعلك بالوسط, تو تم پر لازم ہے کہ تم میان روی کا راستہ اختیار کرو, وسطیت کا راستہ اختیار کرو. بین تساہل و تشدد, تساہل نرمی یعنی حد سے زیادہ, اور تشدد اور سختی کے بیچ کا راستہ اختیار کرو. وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه, اور یہی وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے. والغلو يخرج الانسان من الدين, غلو جو ہے انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. كما اخرج الخوارج, جیسے خوارج کو خارج کیا تھا اسی غلو نے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج کے تعلق سے, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه, دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. فالغلو يخرج الانسان من الدين, غلو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے. اما خراج کامل الى الكفر, یا تو مکمل طور سے اسلام سے خارج کر کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. واما اخراجا جزئيا بحسب ما يحصل له, یا تو جزئی طور پر دین سے خارج کر دیتا ہے اس عمل کے اعتبار جو اس نے ارتکاب کیا ہے. وقد يكون غلو في الدين في العباده, غلو عبادت میں بھی ہو سکتا ہے. مثل غلو النصارى في الرهبانيه, جیسے کہ نصارى کا غلو تھا رهبانیت میں. مثل الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عمله, اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تعلق سے سوال کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیسے کرتے ہیں. فلما اخبروا كانهم تقالوا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کو خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کرتے اپنے گھر میں, كانهم تقالوا, انہوں نے دیکھا کہ یعنی بہت یہ تو بہت کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں, یہ کم ہے, اسے زیادہ کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ ولیکن قالوا, انہوں نے یہ کہا, ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, اس لیے شاید وہ کم عبادت کرتے ہیں. اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے گناہ تو معاف نہیں ہوئے, ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس لیے ہمیں اسے کچھ زیادہ کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں, ہو سکتے وہ اس لیے اس حد تک کرتے ہوں. یعنی فلیس و بحاجت الى کثرت عمل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں کہ کثرت عمل کریں, ہمیں ضرورت ہے کہ کثرت عمل ہم کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں اس میں کثرت عمل کی ضرورت نہیں ہے. فلما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا, غضب علم غضبا شدیدا, شدید غصہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وخطب صلی اللہ علیہ وسلم, تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا. وقال, اور یہ فرمایا, اما والله اني اخشاكم لله, حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ خشیت رکھنے اور زیادہ ڈرنے والا ہوں، واتقاکم للہ سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہوں، وانی اصلی وانام میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. شخص فرماتا ہے لأن واحد منهم قال، کیونکہ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا، انا اصلی ولا انام، کہ میں تہجد پڑھتا رہوں گا رات ساری رات لیکن کبھی سوؤں گا نہیں. وقال الثاني، دوسرے نے کہا، انا اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطاری نہیں کروں گا. کل عمره یصوم، وہ ساری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہے. وقال الثالث، تیسرے نے کہا، انا لا تزوج النساء، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا. تبتل وتفرغ لعبادتي، کہ میں صرف عبادت کے لیے فارغ ہونا چاہتا ہوں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما والله انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ وانی اصلی وانام، میں نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں. واصوم وافطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی کسی نے روزے رکھ لیے اور کسی نے روزے نہ بھی رکھے. وتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمرغب عن سنتی فلیس منی، پر جس میرے سنت سے وہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سنت سے رغبت کی سزا کیا ہے؟ فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سخت وعید ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور عظیم پیغام ہے واللہ اس میں. جو تصوف کو راستے اختیار کر چکے ہیں زہد کے نام پر، واللہ بہت بڑی غلطی پر ہیں. میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے مکمل، دنیا سے مکمل بیزاری کرنی ہے اور دنیا سے بالکل نکل ہی جانا ہے. میرے فرق ہے تصوف اور زہد میں، پورا فرق سمجھ لیں اچھی طریقے سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زہد پر تھے، تصوف پر نہیں تھے. زہد کیا ہے؟ تصوف کیا؟ تصوف کیا ہے؟ دنیا سے ہی مکمل طور پہ بیزار ہو جانا. اچھا، زہد کیا ہے؟ دنیا کی لذتوں سے بیزار ہو جانا. فرق ہے کہ نہیں؟ زیادہ دنیا نہیں چاہیے، دنیا تو چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے، اپنے گھر والوں سے پوچھتے، کچھ کھانے کو ہے؟ مل جاتا تو کھا لیتے، نہ ملتا تو روزہ رکھ لیتے. پوچھتے تو تھے، یہ تو نہیں تھے گھر میں کھانا موجود ہے اور صرف ایک بادام پر 40 سال گزارا کیا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیوں تھے کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پتہ تھا کہ اکثر اوقات کچھ کھانے کو ہوتا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ نبوت کا گھرانہ ہے. اگر نہیں ہے تو مجبوری ہے، نہ کھائیں جناب. لیکن اگر گھر میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی پھر ایک بادام کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرق دیکھا ہے؟ زہد کہاں پہ، تصوف کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا عمل زہد ہے، اور صرف ایک بادام پر گزارا کرنا اللہ کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ تصوف ہے، اور یہ مذموم ہے. حدیث میں دیکھیں، میں ساری زندگی جو ہے کبھی سوؤں گا نہیں، عبادت مطلوب ہے کہ نہیں؟ لیکن غلو جو مذموم ہے، کبھی سوؤں گا نہیں، میں صرف تہجد پڑھتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ کیا. کس لیے غصہ کیا؟ تہجد کی نماز کے لیے نہیں تھا غصہ، کس کے لیے تھا؟ غلو کے لیے. قدوہ حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اور اپنی حالت بیان فرمائی ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں. کون بہتر ہو سکتا ہے؟ اچھا، روزے رکھنے والے نے، کیونکہ 3 قسم کے لوگ تھے نا، رات جس صحابی نے روزے کے تعلق سے بات فرمائی، وہ دوبارہ ایک دفعہ گئے اور پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں رکھ سکتا ہوں روزہ، زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو 3 دن کو روزے رکھ لو، اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں، 2 دن کے روزے رکھ لو. آخر میں فرمایا، اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. آپ سے فرمایا، پھر داؤد علیہ السلام کو سب سے افضل روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطاری کرتے تھے، وہ کرنے نہیں کہتے، اس سے زیادہ طاقت ہے، کہ اس سے زیادہ بہتر روزہ ہے ہی نہیں. یعنی ہمیشہ کا روزہ جو ہے وہ غلو ہے، دین میں غلو ہے، اگرچہ طاقت بات طاقت کی نہیں ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو طاقت دی ہے، عظیمت بھی دی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، بات آپ کی طاقت کی نہیں ہے، بات اتباع رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع رسول کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے. افضل الصیام صیام داؤد علیہ السلام، کان یصوم یوم یفطر یوما، اس سے افضل نہیں ہے. اس سے جو افضل سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کو روزہ رکھنا، یہ غلو دین میں جو کہ مذموم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فی روایت، دوسری روایت میں ہے، ان احدہم قال، اور ایک شخص نے یہ کہا تھا، انا لا اکل اللحم، میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا اکل اللحم، میں گوشت بھی کھاتا ہوں. وہ رغب عن سنت فلیس من، جس نے سنت سے رغبت کے منہ موڑا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قصدہم الخیر، ان کا ارادہ کیا تھا؟ خیر ہی ارادہ تھا نا. یہاں پر کوئی شرک کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات یہ نہیں کہ کسی غیر لوگ کے لیے ہم نے صرف کرنی ہے. کس کے لیے تھی؟ صرف اللہ کے لیے تھی. اخلاص بھی ہے، اخلاص ہے کہ نہیں؟ اخلاص ہے. لیکن کیا اتباع ہے؟ اتباع نہیں ہے. اتباع کیوں نہیں بھائی؟ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم پڑھتے تھے کہ نہیں؟ روزے رکھتے تھے کہ نہیں؟ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ روزے رکھتے تھے کہ نہیں، یہ تہجد پڑھتے تھے کہ نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عبادت کا طریقہ کیسے تھا، یہ اتباع ہوتی ہے. دوسری طرف کیا خواہش نفس ہے؟ میرے نفس کہتے کہ میں یہ کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہتا ہے اس کی پیروی کرنی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اگر ویسے نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے. حقیقت یہ ہے، یہ غلو ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب حفظہ اللہ، قصدهم الخیر، ان کے ارادہ خیر کا تھا، ولیکن لا یکفی القصد اذا لابد من الاتباع مع القصد، تو صرف قصد اور نیت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتباع کو ہونا لازم ہے. لابد من اتباع سنت مع القصد ونیت الصالحہ، اتباع سنت لازم ہے صحیح نیت اور صحیح ارادہ اور قصد کے. اما نیت صالحہ بدون اتباع فانها لا تنفع صاحبها، لیکن صرف نیت، اچھی نیت بغیر اتباع کے، ایسی نیت جو ہے فائدہ مند ہرگز نہیں ہے. تو اپنی نیت بھی درست کریں، اپنا عمل بھی درست کریں، اخلاص ہے، اس کا اتباع کو ہونا لازمی ہے. صرف اخلاص اکیلا کافی نہیں ہے، صرف اتباع بغیر اخلاص کے بھی کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہی مقتضا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.